وعن عمر بن شعيب رضي الله تعالى عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاث ثلاث ثم قال هكذا الوضوء فمن رأى من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم رواه النسائي وابن ماجه. عمر بن شعيب اپنے باپ اور اپنے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے وضو کے متعلق دریافت کرتا تھا. آپ نے اسے تین تین بار اعضاء کا دھونا سکھلایا, اسے پورا وضو سکھلایا کہ ہاتھ دھونا, کلی کرنا, ناک صاف کرنا, چہرہ دھونا, سر کا مسح, پاؤں دھونا. تین 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 بار حضور نے اسے سکھلایا اور فرمایا یہ اس طرح سے وضو مکمل ہو جاتا ہے اور جو اس پر زیادتی کرے اس نے تعدی کی, یعنی زیادتی کی اور ظلم کیا, گناہ کیا, پانی کا ضیاع کیا, ظلم کیا. ظلم ہوتا ہے وضع و شے فی غیر محل, ایسا کام کرنا جو اس کام کے لائق نہ تھا, یعنی اس نے غلط کام کیا, زیادتی کی, پانی ضائع کیا, بجائے وضو کا ثواب لینے کے وہ گناہگار ہوا. نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. عبداللہ ابن المغفل انا سمع ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه قال اے بنیا صل اللہ الجنہ وتعوذ به من النار فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انه سیکون فی هذه الامت قوم یعتدون فی الطہور والدعاء. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا وہ دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ میں تجھ سے سفید محل جو جنت کے دائیں جانب ہو مانگتا ہوں, مجھے جنت میں وہ سفید محل عطا کر جو جنت کی دائیں طرف ہو. بیٹا یہ دعا کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا بیٹے اللہ سے جنت مانگ اور جہنم سے اور جہنم کی آگ سے پناہ پکڑ. یہ دعا کر کہ اللہ مجھے دوزخ اور اس کی آگ سے بچا لے اور مجھے جنت عطا کر. اتنا مبالغہ نہ کر کہ مجھے جنت کا وہ مکان دے دے اور وہ محلہ دے دے اور وہ دے دے. اگر اللہ تجھے جنت عطا کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس کی مرضی کہ وہ کہاں اور کیا جگہ دیتا ہے, تیری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تو یہ متعین کرنے لگ گیا کہ جنت کا وہ محلہ دے دے اور اس میں فلاں گھر دے دے. ایسا نہ کر, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں اور طہارت میں زیادتی کریں, یعنی نامناسب دعائیں مانگیں گے, کسی کام کے وسائل اختیار نہیں کریں گے, وظیفے پڑھیں گے. یہ بھی دعا وظیفہ بھی دعا ہے نا کہ یا اللہ یہ کام کر دے. اب اس کام کے وسائل اختیار نہ کرنا اور ٹی وی سے سن کر, پیروں سے سن کر, نام نہاد مولویوں سے سن کر تسبیحات پڑھنا شروع کر دینا, تو فرمایا اللہ نے جو طریقہ بنایا ہے, اسباب بنائے ہیں, ان اسباب کو اختیار کرو, اللہ سے دعا کرو یا اللہ اس کے بہتر نتائج عطا, مجھے کامیاب کر بھی. پھر تو ہے, ایک بندہ شادی نہیں کرتا, وظیفہ شروع کر دیتے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے, تو یہ گستاخی شمار ہوگی نا, مذاق کر رہا ہے قدرت کا. قدرت نے جو طریقہ جو سبب بنایا وہ تو اختیار کرتا نہیں. اب یہ تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو ناجائز ہے. اور جتنے کام ہیں ان کے لیے ان کے اسباب اختیار نہیں کرتا, وظیفہ شروع کر دیتا ہے, کسی خانقاہ پہ جا رہا ہے، کسی پیر صاحب سے شیرینیاں دے رہا ہے، یہ کام ہو جائے. تو فرمایا اس کی حضور نے پیشگوئی کی تھی کہ میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی، یعنی دعا میں بھی گناہ کے مرتکب ہوں گے، زیادتی کریں گے، اور طہارت میں بھی وجہ بے وجہ. اب وہ وقت آ گیا ہے نا، صبح نہا کر کپڑے بدلے، دوپہر کو پھر نہا کر کپڑے بدلے، شام کو پھر نہا کر کپڑے بدلے. یہ آپ کی یہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا، یہ نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، دن میں تین مرتبہ چار مرتبہ نہا کر تین چار مرتبہ لباس بھی تبدیل کرتے، یعنی طہارت میں بھی زیادتی کریں گے. اب اچھا کام ہے طہارت، غسل کرنا اچھا کام ہے، صفائی کرنا اچھا کام ہے، اچھا لباس پہننا اچھا، لیکن اس میں اتنی زیادتی کرنا، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. جو اس طرح کرتا ہے دن میں چار چار لباس بدلتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا. چار چار دفعہ نہاتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے، وہ سنت کر کے نہیں، لوگوں کے لیے کہ میں اتنا صاف ستھرا ہوں، میں اتنا امیر ہوں، میں اتنا یہ کر سکتا ہوں، میں اتنے کپڑے افورڈ کر سکتا ہوں. تو فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں بھی زیادتی کریں گے. کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ سے دعا کرنا وہ عبادت ہے جو تمام عبادتوں کا حاصل ہے. حضور کا ارشاد ہے الدعاء مخ العباد، دعا تو عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے. ہر عبادت دراصل دعا ہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا اور میرے گناہ معاف کر دے. کوئی بھی عبادت کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے. تو فرمایا دعا ہی تو عبادت کا حاصل، لیکن دعا میں اتنی زیادتی کرے کہ اسے گستاخی بنا دے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو. اب صاف ستھرا رہنا، اچھا لباس پہننا، پاکیزہ رہنا ثواب ہے، جب تک سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے رہے. جب وہ سارا کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہو جائے گا تو جرم بن جائے گا. یعنی دعا میں بھی طہارت میں بھی زیادتی کریں گے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احمد، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. بن ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للوضوء شیطانا یقال له ولہان فتقوا وسواس الماء، رواه الترمذی وابن ماجہ. وقال الترمذی هذا حدیث غریب ليس اسناده بالقوی عند اهل الحدیث لأن لا نعلم معاذ سنده غير خارجته وليس بالقوی عند اصحابنا. حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے. ولہان کا مطلب ہوتا ہے ذہنی آوارگی. ایک تو بدن کی آوارگی ہوتی ہے نا، بندہ بیکار گھوم رہا ہے تو کہتے ہیں یہ آوارہ آدمی ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، ادھر سے بیٹھا ادھر چل کے ادھر. ایک ذہنی آوارگی ہوتی ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، خام خواہ کے وسوسے آ رہے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا، وہ ایسے ہو جاتا، وہ یوں کر دے، جو یوں ہوتا تو یوں ہوتا، جو یوں ہوتا تو یوں ہوتا. یہ ذہنی آوارگی ہوتی ہے. تو فرمایا شیطان ہے، اس کا نام ہی ذہنی آوار فلحان ہے. یہ وضو کا شیطان ہے، اس سے بچو. وضو کرتے وقت وسوسے ڈالے گا، وضو کرتے وقت دھیان اللہ کریم کی اور اس کی عظمت کی طرف رہے، اللہ کا نام لو، اعضاء کی پاکیزگی کی طرف دھیان کرو. وضو کرتے وقت وسوسے نہیں آنے چاہیے، انہیں رد کرو. اور اس کو ترمذی نے روایت بھی کیا اور ابن ماجہ نے، اور ترمذی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، علماء حدیث کے نزدیک اس کی سند مضبوط نہیں. اور محدثین کے نزدیک یہ کبھی حدیث نہیں ہے. سند کمزور بھی ہو تو فضائل اعمال کے لیے، فضائل اعمال میں غریب حدیثیں بھی جو ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے، تو یہ فضائل اعمال میں ہے. ون معاذ ابن جبل حدیث غریب وہ ہوتی ہے جس کی اسناد مضبوط نہ ہو, معروف آدمی اس کے راوی نہ ہو, جنہیں علماء حدیث اچھی طرح جانتے نہ ہوں, جن کے حالات مل نہ رہے ہوں. یہ ضروری نہیں کہ وہ جھوٹے ہوں یا وہ غلط ہوتی ہے, اس کے جو روایت کرنے والے ہیں ان کے خاندانی حالات, ان کی زندگی کے حالات, ان کے بارے معلومات کم ہوں, تو وہ راوی جب کمزور ہوتا ہے تو حدیث کو غریب کہتے ہیں. ون معاذ ابن جبل انکار رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبضع مسح وجهه بطرف ثوبه. حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ جب وضو کرتے تھے تو اپنے منہ کو کپڑے کے کنارے سے پونچھتے تھے, جو چادر مبارک یا کوئی چیز پاس ہوتی تھی تو وضو کرنے کے بعد اس سے اعضاء خشک فرما لیتے تھے, صاف کر لیتے تھے. بعض حضرات نے اس پہ بھی اصرار کیا ہے کہ وضو کر کے تو تولیے وغیرہ سے ہاتھ منہ صاف نہیں کرنا چاہیے, میدان حشر میں وضو کا پانی بھی تولا جائے گا میزان پر. ارے میرے بھائی, اللہ کریم سے آپ حساب کتاب میں نہیں جیت سکتے. کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال کا حساب کتاب کر کے صرف اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے جو وہ پہلے لے چکا ہے. یا بات حساب کتاب کی نہیں, یا بات محمد الرسول اللہ کے اتباع کی ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو کرنے کا حکم دیا, اسی میں بھلائی ہے, اسی میں نجات ہے, وہی کرنا چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنے پلو چادر کے پلو سے, جو چادر یا کپڑا پاس ہوتا تھا, اس سے چہرہ اقدس یا اعضاء صاف کر کے خشک فرما لیتے تھے. ون عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کانت رسول اللہ علیہ وسلم حرکتن ينشف بها الاعضاء بعد الوضوء رواه الترمذي قال هذا حدیث ليس بقائم ابو معاذ الراوی ضعیف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا, آج کل جیسے تولیہ ہوتا ہے, ایک کپڑا تھا ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے. تو آپ جب وضو فرما چکتے تو اس سے اپنے اعضاء پونچھ لیتے تھے. ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے, اس کے راوی علماء حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں, یہ کمزور ہیں. ضعیف بھی ہو تو قابل عمل ہے, فضائل اعمال میں ہے, اس میں کوئی فرض واجب سنت کی تعین تو نہیں ہو رہی. وان ثابت ابن ابی صفیہ تھا قال قلت لابی جعفر وهو محمد الباکر حدثك جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتن مرتن مرتین مرتین وثلاثن ثلاثن قال نعم رواه الترمذی وابن ماجہ. حضرت ثابت بن صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد باکر سے پوچھا, یہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانوادہ نبی کے پھول ہیں, اور باقر نے بکر ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا, کھول دینا, وسیع کر دینا. تو یہ بہت پائے کے عالم تھے, بہت متبہر عالم تھے, بہت اعلیٰ پائے کے مفتی تھے. تو انہیں ان کا اسم گرامی باقر دیا گیا, بہت وسیع علم کے مالک. تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت جابر نے ایک حدیث بیان کی ہے, اور انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار بھی وضو میں آزاد ہوئے ہیں, دو دو بار بھی دھوئے ہیں, اور تین تین بار بھی. تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ درست ہے. انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ حضور نے ایک ایک بار بھی دھوئے ہیں, دو دو بار بھی, اور تین تین بار. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا. عبداللہ ابن زید قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين مرتين وقال هو نور على نور. عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ وضو کیا, اور فرمایا یہ نور پر نور ہے. یعنی میدان حشر میں جو ہاتھ پاؤں چہرہ منور ہوگا اور پانچ کلان نظر آئیں گے, تو ایک دفعہ وضو کرنے سے منور ہو گیا، دوسری دفعہ پانی ڈالا تو یہ نور و نلا نور ہے، اس نور پر ایک اور نور آ گیا، تین دفعہ ڈالا جائے تو مکمل ہو جائے گا. لیکن اس حدیث میں حضور نے جب دو باری اعضاء مبارک دو دو بار دھوئے تو فرمایا یہ بھی نور و نلا نور ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ وکان احدنا یکفی الوضوء ما لم یحدث. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ہم ایک وضو، ہمارا ایک وضو جب تک وضو ٹوٹتا نہیں نمازوں کو کفایت کرتا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو ہوتا تو بھی ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، اور علماء حدیث فرماتے ہیں کہ حضور اکرم پر ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، آپ ہر نماز کے لیے پھر وضو کرتے تھے، یہ کافی عرصہ رہا. پھر یہ مشکل کام اللہ کریم نے آسان فرما دیا اور بعد میں یہ معاف ہو گیا، اور پھر ایک وضو سے بھی حضور کئی نمازیں ادا فرما لیتے تھے. لیکن حضور کے علاوہ صحابہ کرام عامۃ المسلمین جب تک وضو ٹوٹتا نہیں دوسرا وضو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. لیکن شروع شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھا کہ ہر نماز کے لیے حضور تازہ وضو فرمائیں، پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پھر حضور بھی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا فرما لیتے تھے. ون عثمان قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئی ووضو الانبیاء قبلی ووضو ابراہیم رواہ مازین والنوبی ضعف الثانی فی شرع مسلم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سارے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا، تین مرتبہ، بازو بھی، چہرہ، دست بھی، پاؤں بھی، تین تین مرتبہ دھوئے، کلی تین مرتبہ، ناک میں پانی تین مرتبہ، اور فرمایا یہ میرا وضو ہے، مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے، اس کو، ان دونوں کو زرین نے اور لوی نے شرم، اور دوسری روایت کو شرح مسلم نے ضعیف کہا کہ یہ کمزور روایت ہے. لیکن فضائل اعمال میں ہے وہی بات ہے، حضور وسلم نے تین تین دفعہ وضو کر کے فرمایا کہ یہ سارے انبیاء وضو اسی طرح کرتے تھے، گویا پہلی امتوں میں بھی وضو کا یہی طریقہ تھا اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے. ننسن یہ تو ہو گئی اللہ. وعن محمد ابن یحیٰ بن حبان قال قلت لعبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر رأیت وضوء عبداللہ ابن عمر لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر امن اخذ فقال حدثه اسماء بنت زید بن الخطاب ان عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر الغسیل حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امر بالوضو لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر فلما شق ذلك على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالسواک عند کل صلاۃ ووضع عن الوضوء الا من حدث قال فکان بعض اللہ کان عبد اللہ یرا ان به قوۃ لا ذلك فعل حتى مات رواہ احمد. حضرت محمد بن یحیٰ بن حبان سے روایت ہے کہ میں نے عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ مجھے عبداللہ ابن عمر کے ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس بات کی خبر دے کہ ان کا وضو ہوتا یا نہ ہوتا نماز کے لیے پھر تازہ وضو کرتے ہیں. یہ انہوں نے کس سے کہاں سے لیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اسماء بنت زید ابن خطاب نے خبر دی کہ عبداللہ بن حنظلہ بن عامر غسیل نے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں. یہ نوجوان صحابی تھے، ان کی شادی ہوئی اور ان کی سہاگ رات تھی اور صبح احد کا مارکا تھا. تو یہ سحری کو جب اٹھے تو ابھی غسل کرنا تھا کہ اعلان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کا حکم دے رہے ہیں. تو انہوں نے غسل چھوڑ دیا اور بھاگ کر لشکر میں شامل ہو. جب احد میں پہنچے مارکا ہوا تو شام کو یہ شہداء میں تھے. جب شہداء کو جمع کیا گیا تو ساری شہداء کی نعشیں مل گئیں, ان کی نعش مل نہیں رہی تھی. تو صحابہ نے بارگاہ رسالت مرد کی کہ حضرت کی میت نہیں مل رہی, کہیں کفار اٹھا کر ساتھ لے گئے ہیں یا کیا ہوا. تو آپ نے فرمایا تم باقیوں کے دفن کی اہتمام کرو. تو تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا تو جہاں شہید ہوئے تھے وہیں ان کی میت پڑی تھی, لیکن اس سے پانی ٹپک رہا تھا. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ جی بات ہے, اب تو وہ پڑے ہیں اپنی شہادت گاہ پر لیکن ان کے سر سے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, جسم بھی گیلا ہے. تو فرمایا اس پر غسل واجب تھا اور اس نے میرے حکم کی تعمیل میں جلدی کی, غسل تک نہیں کیا اور جان دے دی. تو اس کی شہادت کے بعد اسے ملائکہ آسمانوں پر لے گئے اور اسے غسل دے کر لے آئے. تو ان کا لقب پڑ گیا تھا حسیل ملائکہ. تو اس سے بھی ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا. اللہ, عبداللہ اس کا نام تھا, عبداللہ ابن حنظلہ تھا ابن ابی عامر الغسیل. حدثا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا امر بالوضوء بکل صلاۃ طاہرا او غیر طاہرا. انہوں نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وضو ہو یا نہ ہو ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمائیں. فلما شک ذلك على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالسواک عند كل صلاۃ وضع عن الوضوء الا من حدث. فكان عبد الله يرى ان به قوه على ذلك ففعل وتماتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس میں مشقت لگی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھک جاتے تھے تو اللہ کریم نے یہ معاف کر کے حکم دیا کہ اگر وضو ہو تو ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کیجیے. تو حضور وضو ہوتا تو اگلی نماز کے لیے مسواک ضرور فرماتے تھے, چونکہ وضو اللہ نے معاف کر دیا. جب تک وضو ٹوٹے نہیں آپ وضو نہ کریں, ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیجئے, لیکن ہر نماز کے لیے مسواک ضرور کیجئے. تو حضور مسواک فرما لیتے تھے. اور حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ تو حضور کے بدن مبارک میں نقاہت آ گئی یا بڑھاپے کی طرف مائل ہو گیا تو اللہ کریم نے رعایت دے دی, تو مجھ میں تو طاقت ہے, میں تو صحت مند ہوں, ٹھیک ٹھٹک کٹ ہوں, میں ہر نماز کا وضو کر سکتا ہوں. تو وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے اپنی موت تک. یہاں سے انہوں نے دلیل لی تھی کہ جو اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رعایت فرمائی تھی اس کی وجہ آپ کی بدنی کمزوری تھی یا ضعف تھا. تو میں تو ہٹا کٹا ہوں, تو مجھے اس پہلے حکم پر عمل کرنا پسند ہے. تو اپنی موت تک ساری عمر وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے رہے. وَنَ عبد اللہ ابن عمر ابن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بساد وہ تیبضا فقال ما هذا الصرف یا سعد قال افی الوضو صرف قال نعم ان کنت علی نہر جار. ان عبد اللہ ابن عمر ابن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کرتے تھے اور آپ نے فرمایا یہ کیا فضول خرچی, کیا اسراف ہے, یہ پانی میں فضول خرچی کیوں کر رہے ہو. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہے. فرمایا بالکل وضو میں اسراف ہے, خاتو دریا کے کنارے بیٹھا ہو, یعنی پانی کی تنگی نہ کرو, اعضاء کو صاف کرو, خشک نہ رہنے دو, تر کرو لیکن پانی ضائع نہ کرو. تو وہ کھلے ہاتھ سے پانی لگا, فرمایا یہ کیا اسراف ہے, پانی ضائع کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ پانی میں بھی اسراف ہے. فرمایا بے شک تم نہر کے کنارے, دریا کے کنارے وضو کر رہے ہو, پھر بھی ضرورت سے زائد پانی صرف کرو گے تو یہ اسراف ہوگا, یہ زیادتی ہے, اپنی ضرورت کا پانی خرچ کرو. اس کو احمد نے روایت کیا ہے. وَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلُّهُ, وَمَنْ تَوَضَّأَ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يُطَهِّرَ إِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوءِ. آپ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت ابو ہریرہ ابن مسعود ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا تو اس کا سارا جسم پاک ہو گیا, اور جس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو جو آزاد دھوئے چونکہ نیت وضو کی تھی وہ تو پاک ہو گئے, باقی جسم پر کوئی طہارت کا کوئی اثر نہیں آیا. یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اتنا فرق ہے کہ کسی نے اللہ کا نام لیا تو وضو سے نہ صرف وہ عذاب پاک ہوئے بلکہ سارا جسم منور ہو گیا, اور جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کے جو آزاد ہوئے تھے چونکہ نیت وضو کی ہے, مسلمان ہے, عقیدہ ہے, ایمان ہے, تو آزاد تو پاک ہو گئے, باقی بدن پر اثر نہیں آیا. مولانا ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبض ابو ذو صلات حرق خاتمہ فی صبح, رواہ الدارقطنی ابن ماجہ الاخبر. حضور رافع رضی اللہ, ابو رافع رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی انگلی کو اپنی انگوٹھی کو انگلی مبارک میں اس طرح پھیر ہلا لیتے تھے کہ اس کے نیچے پانی چلا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک میں ہوتی تھی انگوٹھی جس پر مور نبوت کندہ تھی, اور آپ نے نمائش کے لیے نہیں پہنی, ضرورت کے لیے وہ مور نبوت تھی, اور سرکاری احکام پر خطوط پر اس سے مہر لگائی جاتی تھی جس پر محمد الرسول اللہ, یہ جو آج آپ کے پاس مہر نبوت ہے یہ حضور کی انگوٹھی پر تھی. آپ کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس رہی, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی, حضرت عثمان سے قباء کے پاس کے مقام پر ایک کنویں میں آپ کنویں کی مڈیر پر بیٹھے تو اس میں گر گئی, پھر بڑی تلاش کی گئی نہیں مل سکی, من جانب اللہ کہیں غائب ہو, اس کے غائب ہونے کے بعد پھر فساد پھوٹ پڑے اور خانہ جنگیاں ہوئیں. تو وہ انگشت مبارک میں ہوتی تھی. اگلے دن بھی میرے پاس سوال تھا, کسی نے کیا کہ حضور کون سا پتھر پہننا پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پتھر نہیں پہنا, کسی دانت کو پسند نہیں فرمایا, نمائش کے لیے جیسے ہم پہنتے ہیں ایسے حضور نے انگوٹھی نہیں پہنی. انگوٹھی پہننا ثابت ہے لیکن وہ سرکاری مہر تھی, اس پر مہر نبوت تھی, اور اسے احتیاط سے رکھنا مقصود تھا, کوئی بھی اٹھا کر کسی حکم پر سرکاری مہر نہ لگا دے حضور کی اجازت کے بغیر. تو آپ نے وہ مہر انگوٹھی پر کندہ کرا کر اپنی انگلی مبارک میں ڈالی ہوئی تھی. جب وضو فرماتے تو اس کو اس طرح پھیر لیتے تھے کہ نیچے پانی چلا جائے, صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم. الحمدللہ 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 رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين.